بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، جمعہ 22 اکتوبر 1999، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جنرل مشرف کے نام بھیجے گئے خط پر اظہار خیال فرمایا. شکریہ.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنبياء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون وان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري قريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. 12 اکتوبر کو افواج پاکستان نے جو اقدام کیا ہے، اس کے نتیجے میں سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پھر ایک دوراہ پر آ کھڑا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً اس کی تاریخ کا یہ بھی ایک اہم موڑ ہے، اور غالباً ایک انگریزی محاورہ اس صورتحال کی زیادہ صحیح تعبیر کرتا ہے کہ پاکستان دوبارہ اسکوئر ون میں آ گیا. بہرحال ایسے مواقع پر عام معمول بھی ہے، دستور بھی ہے، میرے نزدیک درست بات بھی ہے کہ جو بھی ملک و ملت کے نئی خواہ ہیں وہ نئی قیادت کو کچھ مشورے دیتے ہیں اپنے فہم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق، اپنی آراء کے مطابق. چنانچہ اس وقت آپ اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے مشورے پیش کر رہے ہیں. ان میں خاص طور پر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کو کچھ بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، اور جو پنجابی محاورہ ہے کہ وہ تو کرلے لے رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھایا جائے. میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ چیف ایگزیکٹو صاحب ایک مرتبہ انہیں بلا کر ان کی بات سن لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، شاید کہ کوئی خیر اس میں سے نکل آئے. بہرحال اپنی اپنی جگہ پر ہر صاحب الرائے اپنی رائے دے رہا ہے، اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صاحب الرائے صاحب الرائے بھی ہو. صاحب الرائے ہونا اور ہے کہ ہر شخص کی اپنی ایک رائے ہے، لیکن صاحب الرائے ہونا جس کی رائے ثواب صحیح ہو درست ہو. بہرحال میں نے بھی زبان میں خط لکھا ہے، وہ ڈاک کے ذریعے سے بھی انہیں بھیج دیا گیا ہے. اپنی بات تصانیف بھی استحکام پاکستان پر جو میری کتاب ہے، مسئلہ سندھ پر جو میری کتاب ہے، خطبات خلافت میں شائع ہو چکے ہیں، ان کے بھی نسخے بھیجے ہیں. پھر نوائے وقت لاہور میں اور راول پنڈی کے روزنامہ جنگ میں اس خط کو اشتہار کی شکل میں بھی شائع کیا جا چکا ہے. آج آپ کو جو تازہ شمارہ ہے ندائے خلافت کا، اس میں وہ خط مل جائے گا. میں اس وقت اسی کے بعض نکات کی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ کارگل کا جو بھی ہمارے ہاں حادثہ ہوا، اس سے مجھے بحث نہیں ہے کہ وہ صحیح ایڈونچر تھا یا مس ایڈونچر تھا، صحیح تھا یا غلط تھا. اس کا فیصلہ کرنے کے لیے جو معلومات درکار ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں. اسی طرح یہ رائے بھی میں نے نہیں دی کہ وہاں سے واپسی کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ فیصلے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں اور یہ جس سطح پر کیے جاتے ہیں ان کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو وہ معلومات نہیں ہیں. لیکن یہ میں نے ضرور کہا تھا کہ جس طور سے وہ واپسی ہوئی, جس انداز میں ہوئی, جس طرح بھاگا ہوا ہمارا وزیر اعظم, ہیوی منڈیٹ والا وزیر اعظم امریکہ گیا ہے, اور جس طرح جو اس نے چاہا کلنٹن نے وہ اس نے تسلیم کیا ہے, اور جس طریقے سے کہ ہم نے گویا کہ ہاتھ اٹھا دیے, ہینڈ اپ کر دیے, اعلان کر دیا کہ بھارت سے ہم جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں, اس سے یقیناً فوری طور پر پاکستان کا ایک قوم اور ملک کی حیثیت سے جو وقار تھا, جو بھی اس کی پرستیج تھی, جو مرال تھا, وہ پاتال میں پہنچ گیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. چنانچہ واقعہ یہ کہ میں خود بھی چند دن تو سکتے کی عالم میں رہا ہوں اور پھر اس کے بعد بھی مسلسل ڈپریشن میں رہا ہوں, اس لیے کہ اس ملک سے تو ہم نے بہت سی امیدیں واپس کر دی ہوں. مجھے نعیم صدیقی صاحب کا وہ شعر بہت پسند ہے, کئی مرتبہ میں نے یہاں دہرایا بھی ہے کہ اے آدھیو سنبھل کے چلو, اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم, اس سے ہماری امیدیں ہیں, اسلام کی نشر ثانیہ کی امید ہے, نظام خلافت کے احیاء کی امید ہے. یہ امیدیں جو ہے اس کا ایک بڑا پس منظر ہے تاریخی, 400 سال کی تاریخ میرے نزدیک اس کی پشت پر ہے. پھر مستقبل سے متعلق پیشن گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کا بھی حوالہ ہے. یہ باتیں بہت مرتبہ یہاں بیان ہو چکی ہیں, اس وقت میں ان کو یہاں دہرانا نہیں چاہتا. بہرحال بہت سی امیدیں واپس تک, یہ میں کہتا رہا ہوں کہ بہت سے مواقع پر نا امیدی کی صورت بھی پیش آتی رہی ہے پہلے بھی, لیکن جتنی گہری وہ نا امیدی اس موقع پر ہوئی تھی اتنی گہری نا امیدی مجھے کبھی اس سے سامنا نہیں پڑا. اس پس منظر میں فوج کا جو اقدام ہے, میں اس پر بھی بحث نہیں کرنا چاہتا وہ صحیح ہے غلط ہے, مجبوراً کیا ہے یا پلان کر کے کیا ہے, لیکن یہ کہ امریکہ کی دھمکی کے الرنگ, یہ ہے وہ نقطہ کہ جو میرے نزدیک اہم ترین ہے کہ کم سے کم افواج پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری اپنی سوچ ہے, ہماری اپنی مصلحتیں ہیں, ہمارے اپنے مفادات ہیں, ہم اس کے مطابق معاملہ کریں گے. ہم کوئی امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں ہے, امریکہ کی دھمکی جو ہے اس سے ہم خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس سے وہ ٹوٹتی ہوئی امید جو ہے اسے کچھ سہارا ملا ہے, شاید حالات شاید کی بات ہے. اسی حوالے سے میں نے آج جو آیات پڑھی ہیں میں بعد کا ترجمہ بھی کروں گا کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ایک اور موقع دے رہا ہے پاکستان کو, اس سے کوئی خیر برآمد ہو جائے. ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں یہ توقع ہے, یہ انداز ہے کہنے کا, امید ہے کہ جنرل مشرف صاحب کی زیر قیادت جس طرح انہوں نے یہ دلیرانہ قدم اٹھایا ہے, امریکہ کی دھمکی کو نظر انداز کیا ہے, اسی طرح آئندہ بھی وہ صہیونیت کے اعلی کار ممالک اور اداروں کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لائیں. یہ توقع بھی ہے اور یہ گویا کہ ایک سجیشن بھی, اس کے پیچھے میرا ایک ورلڈ ویو ہے کہ جو میں شاید آج کی اپنی گفتگو کے آخر میں اس میں تذکرہ کروں گا کہ یہ تاریخ کدھر جا رہی ہے, کیا حالات پیش آنے والے ہیں, جن چیزوں کی خبریں دی گئی ہیں احادیث نبویہ میں, صہیونیت اور اس کے اعلی کار ویسٹ وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹس, اور یہ ویسٹ کی بات تو پرانی ہو چکی ہے, اب تو یوں سمجھیے کہ پوری مغربی دنیا, پوری عیسائی دنیا جو ہے وہ صہیونیت کی اعلی کار بن چکی ہے. اس صدی کے آغاز میں وہ منظر دیکھ آئے تھے علامہ اقبال, جس کی انہوں نے تعبیر کی تھی کہ فرنگ کی لگے جہاں پنجائے یہود میں ہے. اس وقت کا فرنگ جو ہے وہ اس کا سربراہ انگلستان تھا, اب جو ہے امریکہ ہے, اور امریکہ کے ساتھ یوں سمجھیے نیٹو جس چیز کا نام ہے وہ پوری کی پوری اس وقت اسرائیل کی اعلی کار ہے. اس حوالے سے یہ گویا کہ ایک سجیشن بھی ہے, استدعا بھی ہے کہ پہچانے ان کو کہ صورتحال کیا ہے, یہ امریکہ کے پیچھے کون ہے, امریکہ کس کی بولی بولتا ہے, امریکہ کی پالیسیز کس کے دائرہ اختیار میں ہیں. اس حوالے سے صہیونیت کے اعلی کار ممالک یا ادارے یو این او اس وقت اعلی کار ہیں, ان کے کسی دباؤ کو بھی وہ خاطر میں نہ لائیں, اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے بھروسے پر جو شے بھی اس ملک کے لیے اس ملت کے لیے مناسب سمجھے بہتر سمجھے اسے کر لیں. تیسرا نقطہ میرا یہ ہے کہ اگرچہ اس وقت جو اس ملک کو بحران درپیش ہے اس کا سب سے نمایاں پہلو ہے مالیاتی اور اقتصادی بحران کا, قرضوں کے بوجھ تلے ہم دب چکے ہیں, سود کی قسط ادا کرنے کے لیے قرضوں کی قسط ادا کرنے کے لیے ہمیں نئے قرضے لینے پڑتے ہیں, یہ شارٹ ٹرم قرضے جو ہے زیادہ سخت شرائط پر آتے ہیں, دن بہ دن بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ہم اس کے اندر یوں سمجھئے کہ بالکل ان کے ایک جنگل کے اندر پھنس چکے ہیں. لیکن میرے نزدیک اصل بحران مالیاتی یا اقتصادی نہیں ہے, اخلاقی ہے. اس لیے کہ فرض کیجئے حکومت کچھ زور لگائے, کچھ خبریں آنی شروع ہوئی ہیں, فلاں نے 95 لاکھ جمع کر دیا, فلاں نے 10 لاکھ جمع کر دیا, چلیے 2-4-10 ارب روپیہ کہیں نکلے وہ بھی جائے, اس سے کیا بنے گا؟ اگر ہمارے اخلاق کا حال وہی رہتا ہے, ہمارے ہاں غبن کا اور بےمانی کا اور خیانت کا اور جھوٹ کا اور دھوکے کا اور فریب کا عالم وہی رہے تو کچھ ہی عرصے میں پھر بات نہیں کہ وہی پھنسے رہے گی. اس لیے کہ یہ تو علامات ہے, اسی طرح ہمارا جو نفاق باہمی ہے بھی ایک علامت ہے, جس کو وہ کہہ رہے ہیں مشرف صاحب نے کہا ہے کہ فیڈریشن کی بنیادیں مل چکی ہیں, چار صوبوں پر یہ مشتمل ہے, چار یونٹس پر ایک فیڈریشن ہے, اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں, اور بات صحیح ہے. لیکن صرف یہی نہیں, یہاں تو اور لسانی اصلیتیں بھی ہیں, صوبوں ہی کی بات تو نہیں ہے, صوبوں کے اندر بھی اسلامی اصلیتیں ہیں. پھر یہ کہ مذہبی جو ہے جس طرح کا معاملہ چل رہا ہے, اس حوالے سے یہ جو نفاق باہمی کی کیفیت ہے یہ بھی ایک علامت ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل سبب کیا ہے. اصل سبب یہ کہ صداقت اور امانت اور دیانت اس کا جنازہ نکل چکا ہے, عہد کی پاسداری اور احساس ذمہ داری کا دیوالہ ہو گیا, مستثنیات ہو گئے. اب استثنا آپ نے انگریزی کا بھی وہ محاورہ یا کہاوت سنی ہے کہ ایکسپشن پروو دی رول, تو رول تو اب یہ ہے کہ ہر شخص بے ایمان ہے, مستثنا کچھ لوگ ہو, کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں بے ایمانی کا موقع نہیں ملتا اس لیے ایماندار, کچھ ایسے لوگ ہیں بے ایمانی کی ہمت نہیں ہے اس لیے ایماندار, جنہیں موقع بھی ملے اور ہمت بھی ہو وہ زیادہ دار رہ جائے, وہ شاید انگلیوں پر گننے کے لائق ہو. اور یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, حدیث نبوی ہے, کبا تکونون کذالک یوم مرو علیہ, یہ ایک ایسا اصول ہے جیسے تم خود ہوتے ویسے ہی تم پر حاکم ہو سکتا ہے. اگر ہم ایماندار ہوتے تو بے ایمان کیسے ہمارے اوپر حاکم بن جاتے, تو بالکل ایسا ہی ہے. دودھ اگر پاک صاف ہے تو ملوئیں گے تو مکھن بھی پاک صاف نکلے گا, دودھ میں زہر ملا ہوا ہے تو مکھن اور سب زیادہ زہریلا ہوگا, گاڑھا ہوگا, اس کے اندر تو زہر کی مقدار جو ہے اور کنسنٹریٹڈ ہوگی. کما تکونوں نہ خزانے کا یوم مروا گیا, دیانت کا امانت کا صداقت کا راس بازی کا دیوالہ نکل چکا, جسے ہم کہتے ہیں کہ کرپشن جو ہے ہماری قومی زندگی کے رگ و پے میں سماج کر. اور یہ کہ ہم شاید اس وقت نائجیریا کو بھی اب پیچھے ڈال کر دنیا کی کرپٹ ترین جو ہے ریاست بن چکی, پہلے شمار ہوتا تھا نائجیریا نمبر ایک پاکستان نمبر دو, کیونکہ ترقی تو ہم کر رہے ہیں نا, اسی معاملے میں ہم نے ترقی کی, پوری دنیا کو ہم پیچھے چھوڑ گئے. ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم ہمیشہ سے ایسے تھے؟ کیا یہ بے ایمانی اور یہ غبن اور یہ خیانت یہ ہمیشہ سے ہم مسلمانوں کے لیے؟ میرے نزدیک تقسیم ہند تک تو یہ پوزیشن نہیں تھی, جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. ہم کنجے سے کنجا تو جا کر چل رہے تھے اپنا مطلب سے, وہ ہم سے تین گنا زیادہ تھے, لیکن مجال نہیں تھی کہ کوئی ہمیں حقارت سے دیکھ سکے, کوئی برابر برابر کی چوٹ. کن معاملات میں پیچھے رہے, کتنی عظیم شخصیت نے مسلمانہ نے ہند پیدا کی پچھلی صدی میں, اس صدی کے آغاز میں کیا ہوا, حادثہ کیا ہوا, یہ دیمت کہاں سے لگی, کیسے لگی, یہ ہے مسئلہ واقع قابل غور. اس لیے کہ اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ مرہم پٹی ہے, آپ نے کچھ دو چار ارب روپے جو ہے ریکور کر لیے تو کیا بنتا ہے, یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اب وہ خبریں آنی شروع ہو گئی کہ اکثر و بیشتر تو بھاگ گئے ملک سے باہر ہیں, اور جو انہوں نے اپنی جائیدادیں وائدادیں جو قرضوں میں دکھا رکھی ہیں وہ سب فیک ہیں, ان کا کہیں وجود ہی نہیں ہے, کہاں سے لے لیں گے, کس کو نیلام کریں گے, وہ انڈسٹریل یونٹس ہیں تو بالکل خاک اڑ رہی ہے وہاں پر, اس میں سے کیا نکل آئے گا. بہرحال میں کہہ رہا ہوں پھر بھی کچھ نکل آئے, کچھ ہمت کر لیں, کچھ ریکور کر لیں, تو اس سے فوری طور پر تو کوئی تھوڑی سی سہولت ہو جائے گی, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں. مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے ہاں کہاں سے آ گئی بے ایمانی, کہاں سے آیا ہے جھوٹ, کہاں سے یہ فریب. یہ کئی بڑی پرانی بات ہے, میں سمجھتا ہوں 10-15 سال پرانی بات ہے. میں امریکہ میں, وہاں لوگ مجھ سے کہتے تھے, امریکی ہمارے دوست, کہ یہاں ہم امریکہ میں ہوتے ہیں تو کبھی جھوٹ بولنے کا بھی خیال بھی نہیں آتا, کہیں دھوکہ دینے کا ہمیں کوئی تصور ذہن میں نہیں آتا. لیکن جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو جیسے ہی ہمارا جہاز پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوتا ہے, ہمارے دل میں وہ خیالات, اب جھوٹ بولنا ہے, اب کسٹم والوں سے نمٹنا ہے, وہاں یہ کہنا ہے, کس چیز کو چھپانا ہے, یہ رشوت دینی ہے, یہ سارے منصوبے شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی پاکستان کی فضائی حدود میں جہاز داخل ہوتا ہے. ایک نوجوان آئے تھے امریکن, یہودی تھے وہ, لیکن وہ بے ایمان لائے اور بڑا مخلص, بہت نیک, وہ یہاں پر شاہ علاء الدین صاحب کے پاس اس نے کچھ سلوک بھی طے کیا, شیخ الفرا میں جس کا دار الاسلام ایک ادارہ ہے, وہ یہ کہا کرتے تھے, عبداللہ نام تھا ان کا, مجھے اب یاد نہیں کہ پرانا نام کیا تھا, کچھ عرصے میرے پاس بھی مقیم تھے, وہ کہتے تھے کہ میں ترکی میں رہا ہوں, میں مصر میں رہا ہوں, شام میں رہا ہوں, انڈونیشیا میں, بھی کہیں بھی مجھے یہ اندیشہ نہیں ہوتا تھا کہ میری جیب کٹ جائے گی, پاکستان میں داخل ہوتے ہی مجھے اپنی جیب کا خیال کرتا. کیا ہوا ہمارے ساتھ, پوری دنیا میں آپ عرب ممالک کو چلے جائیں, جس سے پاکستانی بدنام ہے, فراڈ کرنے میں, جال سازی میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی مات دے نہیں سکتا, وہ انتہائی مہارت ہے. یہ کیوں ہوا, اس کی تشخیص آپ اگر آج کے سامنے, تو میں نے اس خط میں بھی لکھی ہے انہیں جنرل صاحب کو, کہ آپ کا یہ ساتھ نکالتی ہے جنگا, اس سے کوئی کیا اختلاف کرے, انتظامی چیزیں ہیں, بہتری پیدا ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, سب ٹھیک ہے, ہر بار پوچھتے ہیں. کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا اصل مرض کیا ہے, اصل مرض ہے وہ وعدہ خلافی جو اللہ تعالیٰ سے ملی, ایک پوری قوم کا مسئلہ ہے. سورہ توبہ کی آیات 75-77, یہاں تو اتنی مرتبہ ان کو دہرایا گیا ہے کہ آپ میں سے اکثر کو جو بھی مستقل طور پر شریک ہوتے ہیں اجتماعات میں, انہیں یاد بھی ہو گئی کہ منافقین مدینہ کی خاص قسم ان لوگوں پر مشتمل تھی جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں غنی کر دے گا, دولت دے گا, تو ہم خوب صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے, ثواب کے پنڈ کے کاموں میں صدقہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے. لیکن جب اللہ نے انہیں غنی کر دیا, دولت دے دی, تو پھر انہوں نے بخل کا راستہ اختیار کیا اور گردن اپنی موڑ لی, پیٹھ موڑ لی ہے راستے. اس وعدہ خلافی کی پاداش میں ہم نے ان کے دلوں میں نفاق کا روح پیدا کر دیا. یہ سزا ہے جو دنیا میں ملتی ہے, آخرت میں جو ملے گی ملے گی. دنیا میں یہ روح جو ہے, یہ دلی مرض نفاق کا, اللہ سے کیا ہوا وعدہ اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو یہ منافقت پیدا ہوگی. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, یہ ہے وہ معاملہ جو پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہے, جو گڑا گڑا کر دعائیں مانگی تھی, اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دونوں غلامی سے نجات دے, ایسا نہ ہو کہ انگریز کی غلامی سے نجات پائے تو آسمان سے گرا کھجور بیٹھ کر ہندو کے غلام بن کے رہ جائے, ظاہر بات دور وہ آ چکا ہے کہ ون مین ون ووٹ, دنیا کا رنگ تو یہ ہے, وہ ہم سے تین گنا ہے, دولت میں تعلیم میں ہم سے بہت آگے, وہ تو ہمیں دبا دیں گے, یہاں تک کہ ہمارے دین کو بھی بدلیں گے. سدھی کی تحریک بڑے زور شور سے چل رہی ہے, ہماری زبان اور ثقافت ختم کر دیں گے, ہمارا تشخص جو ہے وہ ملیا بیٹھ کر دیں گے, لہذا ہمیں اس غلامی سے لگا دیں گے. اللہ نے دی آسار اور لوگوں میں یوں لے کر ادو کر یس تکلیف حکم فل, ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. گاندھی کی موت کی پاکستان کا بدلا کیا ہلاکت نہیں تھی, نہرو اور پٹیل کی موت تھی یہ کہ پاکستان بنا اور ان کے ہاتھوں بنا, انہوں نے مانا, حالانکہ وہ لوگ بھارت ماتا کے ٹکڑے قبول کرنے کو تیار ہو سکتے, کانگریس ہندو اتنی عظیم اکثریت اور انگریز وہ بھی دشمن, ہیٹلے بھی اور ماؤنٹ بیٹن بھی, سب کے سب پرو کانگریس پرو ہندو, پاکستان بن گیا کیوں بن گیا؟ اللہ نے کہا کہ لو ہم تمہارے سارے دشمنوں کی چالیں جو ہے وہ انتظار کر دیتے ہیں. خود پنڈت نہرو کی زبان سے وہ جملہ نکلوا کر اور جو کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیا تھا قائد اعظم نے, اس سے بس پائی کا جواب پیدا کر دیا. اگر پنڈت نہرو خاموش رہتے تو کم سے کم 10 سال کے لیے تو پاکستان کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. نظری طور پر بات یہ تھی کہ 10 سال کے بعد ان زونز کو علیحدہ ہونے کی بھی اجازت ہوگی, لیکن کون اجازت دیتا ہے بعد میں؟ ایک دفعہ ملک بن گیا ہوتا, ایک مرکزی حکومت مرکزی فوج کے ساتھ وجود میں آ گئی ہوتی تو کوئی علیحدہ ہونے دیتا؟ ہم نے بھی مشرقی پاکستان کو اس لیے علیحدہ ہونے دیا نا کہ 1000 میل کے فاصلے پر تھا. بلوچستان کو علیحدہ ہونے دیا ہم نے, 2 دفعہ بمباریاں نہیں کی اس پر, کون علیحدہ ہونے دیتا؟ سچ بات کہہ دی تھی اس نے, نکل جاتی ہے جس کے مجھ سے سچی بات مستی میں, فقیہ مسئلہ جن سے وہ ہندے بادہ پار اچھا, اور یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اسے کہلوایا. اور ایک آزاد خود مختار 2 خطوں پر مشتمل ملک, حالانکہ مصور پاکستان, مفکر پاکستان, مبشر پاکستان, مشرقی پاکستان کا کوئی تذکرہ تک نہیں ہے. 1930 کے خطبہ الہ آباد میں صرف مغربی پاکستان کا تذکرہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اللہ نے کہا نہیں, ایک نہیں 2 حصوں پر مشتمل ہو. لیکن فنن زورا کیسا تعملون, پھر ہم دیکھیں گے تم کیا کریں. فین زورا کیسا تعملون بھی آیا ہے, فنن زورا کیسا تعملون بھی آیا ہے, ہم دیکھیں گے پھر تم کرتے ہیں, اللہ دیکھے گا تم کرتے ہیں, ہم نے کیا کیا وہ سب کے سامنے. یہ ہے اصل روگ, اسی کی ایک علامت نفاق باہمی ہے, قوم قومیتوں میں تقسیم. کسی کی سب سے بڑی علامت یہ کہ دیانت اور امانت کا جنازہ نکل گیا, اس لیے کہ نفاق کی یہ علامت ہے. حضور نے فرمائی ہے متفق علیہ, بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایات ہے, حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے, حضرت عمر بن العاص سے بھی ہے, حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منافق کی 3 نشانیاں ہیں, چاہے وہ نماز پڑھے روزہ رکھے لیکن وہ منافق ہے, اگر جب بولے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, جب کہیں امین بنایا جائے خیالت کرے. اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا 4 چیزیں ہیں کہ اگر چاروں کی سیم ہے تو وہ خالص منافق ہے, اور اگر ایک ہے تو اسی درجے سے اس کے اندر نفاق موجود ہے جب تک کہ مجھ سے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا. 25% منافق ہے اگر ایک بھی ہے, یہاں تو وہ چاروں ہیں, جھوٹ, خیانت, وعدہ خلافی. اور 4th چیز جو اس حدیث میں دوسری میں آئی وہ یہ کہ ذرا جھگڑا ہو اور پھر آپے سے باہر, جو قتل ہوتے ہیں ہمارے یہاں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل, کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ انسانی کی جان جو ہے وہ لی جاتی ہے, خون بہایا جاتا ہے, معمولی معمولی طرح جانتے ہوئے بچوں کا جھگڑا ہوا تھا اور اتنے قتل ہو گئے, کسی دکاندار نے پیسے پا لیے تھے تو یہ حال ہو گیا, قتل کر دیا. خاص امر تھا ذرا, یہ علامات ہے اس نفاق, یہ سزا ہے, اور اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے, رجوع کیا جائے, پلٹا جائے اللہ کی طرف. میں نے لکھا ہے اس خط کے اندر, وہ آپ پڑھ لیں گے, کہ وہ بھولی ہوئی منزل جو ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے. یہ اگر نہیں ہوگا, اور یہ مشرف صاحب کے ایجنڈے میں سے سے شامل ہی نہیں, اس کا کوئی تذکرہ نہیں. علامات میں نے لکھا ہے کہ آپ سمٹمس کے ساتھ اگر لڑائی لڑتے رہیں گے اور اصل مرض کا اضافہ نہیں کریں گے تو اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. جو تھوڑی بہت صفائی ہو جائے گی وہ تو جب ایوب خان کا ماشاء اللہ لگا تھا تو ایک دم تو خاصی صفائی ہو گئی تھی, دکانوں کے اوپر جالیاں لگ گئی تھیں, وہ کسائی کی دکان پر بھی جالی لگ گئی ہے اور مٹھائی کی دکان پر بھی جالی لگ گئی ہے, اب چیز صاف ہو گئی تھی. پہلا ماشاء اللہ تھا اس کا, ایک جو تھا وہ دھڑکا لوگوں کے دلوں میں بہت تھا, وہ تھا. ایسی چیزیں تو ہو جائیں گی, اور جیسا کہ میں نے ارج کیا کچھ پیسے بھی آپ ریکور کر لیں گے. کچھ لوگ خود بخود پہنچ رہے ہیں, بینکوں والے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم ان کے پیچھے پھرتے تھے اب وہ چکر لگا رہے ہیں, وہ تو ہو جائے گا, لیکن اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر دوبارہ وہی کو کوئی صورت حال, اگر مرض وہی رہتا ہے, وہ مرض ہے اصل میں جس کو کہ پہچاننے کی ضرورت ہے, بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, آپ یہ دعا کیجیے. اگر یہ نہیں ہوتا تو سمجھ لیجئے کہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. آپ نے نوائے وقت کے فرنٹ پیج پر دیکھ لیا ہوگا, اس وقت دنیا میں جو عظیم ترین ہفت روزے نکلتے ہیں, سب سے زیادہ دن کی سمجھ لیے پوری دنیا میں مانگ ہے, پڑھے جاتے ہیں سیاسی تجزیوں کے اعتبار سے, ٹائم اور نیوز ویک, ٹائم کے سرور کی تصویر جو ہے وہ نوائے وقت نے دی. میں نے بھی منگایا, وہ دیکھیں مضمون کی کیا لکھا ہے. اب دیکھیے کہ کیا دنیا آپ کے بارے میں, کین پاکستان بھی سیف, کیا پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں میڈیکل ٹرمینالوجی موری بند کہتے ہیں, وہ مریض جس کے بارے میں بڑی توقع رہ رہی ہو کہ اب اس کی شفا ہو سکتی ہے, بس وہ انتظار ہو موت کب آتی ہے. پاکستان کو فیلڈ اسٹیٹ, ناکام ہو چکی ہے یہ ریاست, کوئی شک نہیں. ہمارا ہی ایک صحافی تھا کہ دلی میں جا کر, بس غلط کس نے یہ کی, دلی میں جا کر یہ باتیں نہیں کرتے, کسی گھر کی باتیں گھر میں کریں جہاں کہیں, لیکن وہاں جا کر ہندوؤں کو خوش کرنے سے کیا آتے ہیں کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے, یہ ناکام ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, اس کی اب کوئی وجود جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مریض ورچوئلی مر چکا ہوتا ہے, اسے لگا رکھی ہوتی ہیں نلکیاں اور یہ اور کیس لے کر اور کرنٹ کے ذریعے سے دل کو چلا, اس سے وہ چلے گا تو وہ چشمہ مریض تو حقیقی زندگی تو وہ نہیں ہوتی. ایک اصطلاح ایک زمانے میں اس کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے, ہیومن ویجیٹیبل, ان کے اندر کا انسان تو ختم ہو چکا ہوتا ہے, بس وہ جسم جو ہے وہ ایک جیسے کوئی سبزی ہوتی ہے اسی طریقے سے نباتات کی شکل کے اندر وہ جسم جو ہے موجود. بہرحال یہ صورت حال جو ہے, میں اس سے پہلے آپ کو ایک دفعہ بتا چکا ہوں, 1992 میں امریکہ میں کتاب چھپی تھی دی ٹوئن ایرا آف پاکستان, جس میں 2006 کے بارے میں یہ نقشہ چھپا, لکھنے والا کوئی یہودی نہیں ہے, ہندو نہیں ہے, ابوالمعالی سید, پیدا ہوئے تھے مشرقی پاکستان میں, چلے گئے امریکہ, وہیں ختم ہو گئے. انہوں نے کہا ہے, اور 2006 کیوں کہا ہوگا کہ 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی, اس نے 41 برس کی محنت سے پاکستان بنایا تھا, لیکن 2006 جب آئے گا, جب 100 برس پورے ہو جائیں گے, تو ایک تو فری ریپبلک آف بلوچستان بن چکی ہوگی, جو اس علاقے کی نہایت خوشحال ریاست ہوگی. اور بات سمجھ میں آتی ہے, اس کے منرل ڈپازٹ جو ہے, اس کے اندر جو دولت اللہ نے رکھی ہوئی ہے, اور آبادی ہے بھی نہیں, اور ظاہر بات ہے کہ وہ بھی تو گلف اسٹیٹ ہے ایک طرح کی, خلیج کے دہانے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا بلوچستان, ایران میں اتنا تیل ہے تو یہاں کیوں نہیں ہوگا, وہ تو نکالا نہیں گیا ہے. یہاں کے جو بھی ہے منرلز, ان کو ٹیپ نہیں کیا گیا, لہذا یہ ریاست تو ایک سندھو دیش ہوگا, جس کی بندرگاہ جو ہے پورٹ قاسم ہوگی. ملیر کا بنا بالکل اسی طریقے سے بنایا گیا ہے, وہ تو بعد میں بنا ہے, لیکن کتاب میں اس ملیر پہلے سے بنا, تاکہ وہ سندھ کے سندھو دیش کے ساتھ اسے بھی سمندر کا جو ہے معاملہ مل جائے, وہاں ایک ٹیپ جو ہے پورٹ ڈیولپ کر کے اس کو بھی دینی چاہیے, تو لوگ تم بھی یہ نہ سمجھو کہ کراچی تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تھا, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, پورٹ کافی نہیں ہے, اور کراچی جو ہے یہ لیاقت آباد کے نام سے ایک ریاست بنی, آزاد جموں و کشمیر پورا یہ گلگت و بلتستان اور پورے کشمیر کی ریاست بنی. باہر اللہ نہ کرے یہ ساری باتیں جھوٹی ہی ثابت ہو, اللہ کرے, ایسا نہ ہو, لیکن یہ کہ یہ ہے, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا بھائی مانا کیا, کین پاکستان بھی ہے. اور یہ جان لیجیے کہ اگر یہاں اسلام نہ آیا تو یہ یقینی, یہ تو میں کہہ رہا ہوں سالہ سال سے کہہ رہا ہوں, اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے, کوئی جواز نہیں. اگر سیکولرزم ہی کا معاملہ چلے تو پھر اس کے لیے جواز کیا ہے؟ اس کے آثار نظر آ رہے ہیں, خاتمے کے آثار ہیں, دنیا آپ کے خاتمے کی پیچھے گولیاں کر رہی ہے, صرف انتظار میں ہے کہ کب اس کا آخری دم جو ہے وہ نکلتا ہے. اور یہ ہوگا, جو میں نے آیات آپ کو پڑھ کے سنائی, قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد, یہ سورہ انبیاء کی آخری آیات ہے پانچ. اے نبی کہہ دیجیے ان سے, دیکھو مجھ پر تو یہ وحی ہو رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے, فہل انتم مسلمون, تو تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں؟ ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا امتی کی حیثیت سے آپ کے جواب میں یہی صدا ہم لگا رہے ہیں, اللہ کی حاکمیت جو تم نے قرارداد مقاصد میں مانی ہوئی ہے اسے نافذ کرو. جو دستور کی دفعہ 227 میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون یہاں پہ کتاب اس کے بدلتی نہیں ہوگا, اسے نافذ کرو. اوپر تم نے سب لکھا رکھا ہے, اندر خالی منافقت کیوں رہا ہے؟ میں نے تو بارہا کہا ہے کہ منافقت کا سب سے بڑا پلندہ پاکستان کا دستور ہے, پورا اسلام اس میں موجود ہے لیکن مؤثر نہیں ہے, کہیں بھی نہیں. اس لیے منافق بھی پکا مسلمان ہوتا ہے. عبداللہ ابن عبید جو ہے پہلی صف میں ہوتا تھا حضور کے, جب نماز جمعہ کے لیے آپ خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے پہلے وہ اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کھڑا ہوتا تھا, حضرت کا سردار تھا, اس کو تو وہ بادشاہ بنانے والے تھے, وہ تو حضور آ گئے تو اس کی بادشاہی کا خواب جو ہے وہ پراگندہ ہو گیا. وہ کھڑے ہو کر کہتا تھا لوگوں کا بچوں سے بات سننا, یہ اللہ کے نبی ہے, اللہ کے رسول ہے. اور اللہ نے کہا اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے دل میں یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. منافق سب سے بڑا پلندہ ہمارا دستور, سب سے بڑا مظہر یہ کہ ہماری دیانت, صداقت, امانت ختم. اور تیسرا مظہر یہ کہ نفاق باغی ہے, وہ قوم اب کہیں نہیں ہے, ڈھونڈ اب اس کو چراغے روکے زیبا لے کر, اب تو قومیت ہے, نسلی, لسانی, صوبائی, مذہبی جب بلشے ہیں, تصادم ہے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون, البتہ یہ کہ یہ ایک ملک کے اس مسلمان ہونے پر, ایک تو ہے افراد کا مسلمان ہونا, کسی ملک اور کسی ریاست کے مسلمانوں کے تقاضے کیا ہیں وہ میں ذرا بعد میں بیان کروں گا, پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ سن لیجیے کہ ان کی سنجی ہمارے حالات کے اوپر منتبہ ہوتی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, تو اے نبی پھر اگر یہ رخ موڑ لیں, پیٹ موڑ لیں, آپ کی بات نہ سنیں, سنی انسنی کر دیں, فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ, تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو کان کھول کر تمہیں باتیں سنا دی ہیں, مرملہ ڈنڈے کی چوٹ, میں نے اپنا فرض ابلاغ اور تبلیغ کا ادا کر دیا. وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, باقی یہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم پر عذاب الہی آئے گا وہ قریب ہے یا دور ہے, یہ میں نہیں جانتا. شدنی ہے, اگر تمہاری روش یہی رہے گی تو شدنی ہے, ہو کر رہے گا کہ عذاب آئے گا. کوئی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں اسلام نہیں آتا اس ملک کا نام و نشان مٹ جائے گا, کوئی وجود نہیں, میں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی, داستان کیسا آ رہا ہوں کیسا نہ ہوں گا, جب تک بھی زندگی ہے اور جب تک بھی موقع حاصل ہے اسلام نہ ہو, ورنہ وہ آخری عذاب, عذاب الاکبر, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, چھوٹا عذاب تو سن 1971 میں آ گیا تھا, اب بڑے عذاب کی تیاری ہے, وہ قریب ہے یا دور ہے یہ نہیں جانتا, حضور سے کہلوا دیا گیا. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ, جان لو اللہ تعالیٰ جو تم بلند آواز سے کہہ رہے ہیں اسے بھی جانتا ہے اور جو تم اپنے اندر چھپا کر رکھے اس کو بھی جانتا ہے, اس کے علم سے کوئی بات نہیں, تمہاری نیتیں, تمہارے ارادے, تمہارے حسائیں, اپنے سب کانشیس مائنڈ کو شاید تم خود ریز نہ کر سکو, اللہ وہ بھی جانتا ہے, تمہارے تحت شعور میں کیا کچھ طوفان ہے. وہ ان اگری یہ آیت ہے جو سب زیادہ منتبک ہو رہی ہے اس وقت. یہ جو ایک اور موقع اللہ نے دیا ہے جو میں سمجھتا تھا کہ مانوی اعتبار سے پاکستان ختم ہو گیا, واقعہ یہ ہے کہ مجھ پر جو صدمہ مشرقی پاکستان کے سقوط کا تھا اس سے کم نہیں تھا یہ کارگل کا. وہاں مانوی طور پر تسلیم کر لیا, بات ختم. اگر ہمت نہیں ہے مقابلے کی تو پھر ہستی مجو, پھر ہستی اور اپنی بقا کا کیا پرواہ کر رہا ہوں, پورا گردن جھکا دوں. اور امریکہ کی پالیسی یہی ہے, وہ ہمارا سرپرست, ہمارا ولی, ہمارا پشت پناہ, ہمارا محافظ, ہمارا جو ہے وہ ہوائی جہاز دینے والا, سیبر جیٹ اس کے تھے, دہشت میں کام آئے تھے, کوئی شک نہیں. گندم اس سے ہمیں بہت دی ہے, PL-480 کے تحت گندم ہم نے بہت کھائی ہے. ہمارا جو بھی ہوا ہے, لیکن اب اس کی پالیسی یہ ہے, وہ بھارت کی پشت پر ہے, ہما کن ہما وجود, اور چاہتا ہے کہ آپ سر جھکائیں. یو تو جزیا تنگی وہ ہم سارے ہو, چھوٹے ہو کر رہو بھارت کے سامنے, اور جزیا دو. اور جزیا کی شکل کیا ہے؟ اپنی منڈی, اپنی منڈیاں, اس کے مال کے لیے کھول. بہرحال اس کے بعد جو یہ ہے, وہ ان ادری ڈال دہ فطنت الحکومت کا, میں نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ عرصے ایک آزمائش کا مہلت کی مہلت اللہ اور دے رہا. ڈال دہ فطنت الحکومت, آزمائش وہ متاؤں الاحی, کچھ دیر کے لیے تمہیں کچھ سازو سامان اللہ عطا کر دے, کچھ حیات کا اور بقا کا کچھ سامان تمہارا فراہم کر دے, تاکہ ابھی ایک اور آزمائش میں سے تمہیں بچ جاؤ. یہ ہے میرے نزدیک یہ اس وقت کا معاملہ. ان ادری لال لہو فطرت الحکوم, پھر ایک آزمائش ہے. اس آزمائش میں قوم کے سوچنے سمجھنے والے طبقات کیا کرتے ہیں, سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں, علماء کیا کرتے ہیں, پھر جو اس وقت کی اب عسکری قیادت ہے وہ کیا کرتی ہے, آیا اس کو کوئی صحیح مشورے کہیں سے مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے ہیں, آیا وہ صحیح مشوروں پر کام کرنے کے لیے بھی صلاحیت اس کے اندر ہے یا نہیں ہے, منمانی ہی کرنے کا کوئی جذبہ ہے. بارہ ان چیزوں کا معاملہ جو ہے, یہ مستقبل جو ہے وہ بتائے گا کہ کیا ہے. اب میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ اسلام کے نفاذ کے دو تصورات ہمارے ملک میں ہیں. ایک تصور ہے کہ جو علامہ اقبال سے بھی ہے, قائد اعظم سے بھی منقول ہے, اور جو جدید تعلیم یافتہ ہمارے ہاں طبقہ ہے اس میں جو دانشور ہیں, جو کچھ پرو اسلامک دانشور ہیں, یہ ان کا بھی ہے. وہ تصور یہ ہے کہ اسلام کا جو عدل اجتماعی ہے اس کو ناسک ہے. یعنی اسلام نے, علامہ اقبال نے کہا اپنے لیکچرز میں, ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ جو ہے, یعنی جمہوری طرف کی حکومت, یہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہے. ملوکیت نہیں ہے, کوئی نسلی حکمرانی اسلام میں نہیں ہے. امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کی بعد میں مشاورت کے ساتھ معاملہ چلنے چاہیے. ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ جو ہے, لوگوں کو حقوق حاصل ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو بھی لوگوں کو حقوق دیے تھے, اسی طریقے سے یہاں تک اقبال کہہ گئے کہ مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام. دولت کی تقسیم جو ہے وہ جب غیر منصفانہ ہوتی ہے, ظالمانہ ہوتی ہے, وہ نظام کہ جس میں ایک طرف دولت کے انبار لگ رہے ہیں, دوسری طرف بھوک ہو, امتیاز ہو, یہ تو اسلام نہیں چاہتا. اسلام تو چاہتا اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, کوئی منصفانہ تقسیم ہو, جو مسائل اللہ نے پیدا کیے ہیں. بندار کا وضع حال الانام, یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہے, اس میں اس نے پرورش کا سامان جو رکھا ہے, جہاں سے کہ ہماری جدا آ رہی ہے, یہ سب کے لیے ہے, لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے. اس کے اوپر کچھ لوگ جاگیردار بن کر بیٹھ جائے, محنت اور مشقت جو ہے وہ کسان کر رہا اور ایس جاگیردار کر رہا, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوا. علامہ اقبال کہتے ہیں, کسنا باشد در جہاں محتاج کس, نقطۂ شرع مبین اینس تو بس. شرع مبین جو ہے اس کا تو نقطہ ہی اصل یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا, کوئی فرد دوسرے فرد کا جو ہے محتاج نہ ہو, ریاست کے ذمے ہو ہر انسان کی بنیادی ضروریات کے خلاف. یہ نظام خلافت ہے. انسان تو کجا, نہ صرف مسلمان, ذمیوں کے لیے, نہ صرف ذمی, حیوانوں کے لیے. کہ کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا قیامت کے لیے. یہ ہے اسلام کا نظام خلافت. تو یہ چیز کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملے, عدل ملے, انصاف ملے, اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, اسی کو خود قائد اعظم نے اسلامک سوشلزم سے تعبیر کیا تھا. اب یہ تصور تو یہ ہے کہ اصل اہمیت ان چیزوں کی, باقی یہ جو نماز روزہ ہے یہ تو ٹھیک ہے, لوگوں کی ذاتی معاملہ ہے, اور یہ احکام وغیرہ جو ہے ان کی وہ اہمیت نہیں ہے. یہ تصور ہے ان حضرات, بلکہ وہ یہ عمر سے بعد لوگ یہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو معین احکام آئے ہیں تو صرف اس معاشرے کے لیے تھے, یہ جو دانت کاٹ دو اور یہ کرو وہ کرو, یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں قرآن مجید سے جو ہے وہ بیسک رہنمائی لینی چاہیے, عدل کے عدل اجتماعی کے اصول لینے چاہیے. باقی اسپیسیفکس جو ہے یہ ایک خاص دور کے لیے تھی, ایک خاص معاشرے کے لیے جس میں کہ اسلام نازل ہوا تھا, قرآن نازل ہوا تھا. بہرحال اس میں بہت سے شیڈز ہیں, گریڈز ہیں, یہ سب ایک قسم کے لوگ نہیں, ان میں منکرین سنت ہیں, اہل قرآن ہیں, دانشور لوگ جو ہیں, اور پھر ظاہر بات ہے جو اہل قرآن اپنے آپ کہتے ہیں قرآن سے کوئی رب تو تعلق کا دعویٰ ہے نا ان کا. لیکن میں نے عرض کیا ایک تصور یہ ہے, چنانچہ علامہ اقبال نے بھی جو بات کہی تھی خطبہ الہباد میں کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی, اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے تھے عرب امپیریلزم کے دور میں, اسلام کا ایک نقشہ وہ تھا جو خلافت راشدہ میں تھا, ایک نقشہ وہ تھا جو بنو امیہ میں اور بنو عباس کے دور میں آ گیا, حضرت ابوبکر اور عمر کا تو کوئی محل نہیں تھا, بنو عباس نے تو محل بنایا اپنے, تو وہ تو نقشہ اور ہے, یہ نقشہ اور ہے, وہ تو اپنے آپ کو امین سمجھتے تھے, جو ایک عام شہری تھا مدینے کا جتنی ایوریج آدمی کی جو بھی اس کی رہن سہن بود و باٹ تھی وہ خلیفہ کے لیے تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا, کوئی قدم و حشم نہیں تھے, کوئی انٹوریج نہیں ہوتا تھا. سفر کیا ہے حضرت عمر نے تو مدینے سے بیت المقدس تک, اور صرف ایک خادم ساتھ ہے اور ایک ووٹ, اسی پر جو ہے راشن بھی ہے. یہ نظام تو بالکل اور تھا, دنیا کے 100 سوشلسٹ نظام بھی اس نظام کی جو ہے وہ ٹکر میں نہیں آ سکتے, مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ نظام بوریا نشین بادشاہ, درویش بادشاہ, جن کو دیکھ کر پھر عیسائیوں نے اس کو دروازے کھول دیے تھے یہ روشن کے, ہاں یہی ہے وہ درویش بادشاہ جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں درج ہیں کہ یہ بیت المقدس اس کے ہاتھ کو پتہ ہو جائے گا, لو آگے رہے دروازے کھول دیے. یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اسلام, اصل اسلام دنیا کو اس کے لیے ترس رہی ہے, اس کے لیے نوع انسانی جو ہے کبھی مشرق کو بھاگتی ہے, کبھی مغرب کو بھاگتی ہے, کبھی وہ فرنچ ریولیوشن لاتی ہے, کبھی وہ مارشل ریولیوشن لاتی ہے. یہ ساری جو دوڑ ہو رہی ہے مشرق کو مغرب کی کس لیے؟ صرف اس نظام تک دوبارہ پہنچنے کے لیے. ہر کجا بینی جہاں رنگ و مو, ہاں کے خاکش کرو یا دار ہو, یا سے مورے مصطفیٰ اورا بہار, یا حروض اندر تلاش مصطفیٰ. اگر کوئی خیر کہیں نظر آتا ہے, کوئی اچھا کو آئیڈیا ہے, کوئی حقوق کا تصور ہے, اس میں بہت سی چیزیں غلط ملا دی ہیں, شامل کر دی ہیں, صحیح کے ساتھ غلط کو لپیٹ کر جو ہے انہوں نے مغربی تہذیب کا منظومہ تیار کیا ہے. حریت ایسی مادم نظر آتا ہے, حریت نہیں اسلام کو چاہیے. حریت یہ کہ کوئی انسان انسان کا غلام نہ, اللہ کے غلام سب ہو, پورو عبادت نہ ہے ایک وانا, یہ نہیں کہ خود شہنشاہ بن کر کھڑے ہو جائے کہ سوورنٹی ہماری ہے, نہیں, کوئی کسی کا غلام نہیں, سب آزاد ہیں, برابر ہیں, لیکن سب اللہ کے بندے ہیں. پورو عباد اللہ کے خوانا, تم سب اللہ کے بندے بن جاؤ, آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ, تمہارے درمیان کوئی اونچ نیچ نہ رہے. اونچ نیچ ہوگی تقوا کردار, آپ کے کردار اور اخلاق کی وجہ سے ہوگی, علم کی وجہ سے ہوگی, وہ اونچ نیچ ہوگی. ان اکرم اکم ان اللہ اخلاق, باقی کوئی اونچ نہیں. اسی طریقے سے وہ یہ نہیں کہ وہ سب کو ملکیت سے بے دخل کر کے اور وہ ایک نظام ٹوٹلیٹیرین نافذ کر دیا جائے, نہیں, سود ختم کر دو, جوا ختم کر دو, پھر کماؤ, ٹھیک ہے, محنت کرو, مسابقت بھی ہو, جو بھی مارکیٹ فورسز ہیں وہ بھی پلے کریں پوری طریقے سے, فری اکانومی بھی ہو, آؤ کرو, بس فری کہاں سے, فری نہیں ہوگا. سود جو ہے وہ ختم, جوا ختم, دو چیزیں ختم کر دو. زمینداری ختم, یہ جو ایبسنٹی لینڈ لارڈزم, میری زمین ہے کاٹ تم کرو گے آدھا میں لوں گا, نہیں نہیں, جس کی زمین ہے خود کاٹ کرے یا اپنے بھائی کو دے دے تو اس میں سے ایک دانا بھی لینے کا مجال دوں گا. ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے، امام مالک کا فتویٰ یہ ہے، تو بعد میں جب ملوکیت نے پنجے گاڑ لیے اور اس کی پیلوٹی کی بچی ہوتی ہے جاگیرداری، بادشاہت کا نظام تو قائم ہی ہوتا ہے جاگیرداری کے اوپر، فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں جن کے اوپر بادشاہت کا نظام قائم ہوتا ہے، لہذا ہمارے یہاں بھی جاگیرداری آ گئی، کچھ فتوے بھی دینے پڑ گئے علماء کو، جواز کا فتویٰ دے دیا گیا مظاہرت کا، ایس ایل ٹی لینڈ لارڈ کا، لیکن امام ابو حنیفہ جس کے نام سے ہم حنفی کہلاتے ہیں ان کا فتویٰ تو یہ کہ مظاہرت حرام ہے، کوئی جواز نہیں اس کا، یہ ان کے شاگرد کا فتویٰ ہے قاضی ابو یوسف کا، جس نے قاضی القضاۃ کا عہدہ قبول کر لیا، امام ابو حنیفہ نے تو عہدہ قبول نہیں کیا، سرکاری عہدہ تسلیم نہیں کیا، جیل میں جانا گوارا کیا، مارے کھائی ہے، لیکن یہ کہ قاضی القضاۃ کا عہدہ قبول نہیں کیا، حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کیا، ملوکیت کا دور تھا، بہرحال یہ جو ایک ہے نظام، نظام عدل اجتماعی. اچھا دوسرا تصور ہمارے ہاں جو ہے وہ ہے جو ہمارے عربی مدارس سے علماء حضرات فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ابھی چلا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کے ذہن میں جو تصور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی قوانین کی تنفیذ، شریعت کے قوانین، تعزیرات بھی ہیں، حدود بھی ہیں، یہ ان کے ذہن میں اس کی زیادہ اہمیت ہے. میرے نزدیک دونوں صحیح ہیں، دونوں کو جمع ہونا چاہیے، یک رخا پن درست نہیں ہے. اگر آپ کے سمجھے کہ قوانین شرعی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ صرف وقتی تھے تو گویا کہ ختم نبوت کی نفی آپ کر رہے ہیں، پھر تو نبی کو اور بھی آنا چاہیے. ختم نبوت کا مطلب یہ تھا کہ تکمیل ہو گئی ہدایت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اب یہ قیامت تک کے لیے دین یہی ہے اور دین مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسپیسیفکس جو ہے وہ بھی تو ملم یعقوب نباز اللہ کا ملک آفر، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرے گی وہی تو کافر ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو مشرق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری جتنی بھی ہو سکتی ہیں یہ جو مضمون جو صفات ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب جمع کر دی، ملم یاقم نماز بولائے کا امر کافر، ملم یاقم نماز بولائے کا امر فاسقون، ملم یاقم نماز بولائے کا امر ظالمون، وہی ظالم ہے، وہی قاتل ہے، وہی فاسق ہے. لہذا دونوں چیزیں نظام عدل اجتماعی بھی ہو، اگر وہ نہیں ہے اور شریعت کے قوانین نافذ ہو جائے تو اس سے برکات ظاہری نہیں ہوگی، بلکہ بسا اوقات تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو الٹے نتیجے نکلے. مثلا آپ چور کا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں اس ملک کے اندر، چوری تو ختم ہو جائے گی، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان حرام خوروں کو پہنچے گا جنہوں نے حرام کی دولت اپنے پاس جمع کی ہوئی ہے، وہاں کٹکا نہ چوری کا. دعا دیتا ہوں رازم کو، غریب کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ نظام پہلے قائم کریں، پہلے غریب کی کفالت کا بندوبست کا نظام قائم کیجئے، پہلے زکات کا صحیح صحیح نظام قائم کیجئے، وہ نہیں زکات جو ضیاء الحق نے قائم کیا جو ابھی تک چلا آ رہا ہے، زکات کو بدنام کرنے والا نظام جو صرف سیاسی رشوت کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس میں غبن جھکتے ہیں ہو رہے ہیں، ظاہر بات ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں انہیں کیا پتا، روپیہ تو وہی ہے، وہی 500 کا 1000 کا نوٹ ہے، یہ زکات کا ہے یا رشوت کا ہے، کیا انہیں ان کے نزدیک اس میں کیا فرق ہے؟ اگر وہاں غبن ہو سکتا ہے، ملکی امانت میں ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ کی امانت میں تو نہیں ہوگا، غبن بھی ہوں گے اور وہ سب جو ہے وہ ایکسپلائٹ بھی ہوگا اور وہ سیاسی رشوت کے طور پر استعمال بھی ہوگا. لہذا میں نے دونوں باتیں سجیسٹ کی ہیں، چنانچہ آپ سب میں دیکھیں گے کہ اسلام کے عدل اجتماعی کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں فوری طور پر، جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا خاتمہ، اور اس کے بغیر آپ کے ملک میں سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا. وہ جاگیردار بیٹھا ہوا ہے، آپ فرض کیجئے کسی کو آپ نے کہہ دیا یہ نادہندہ ہے، اس کو یہ اب الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس کا بیٹا لڑ لے گا، اس کا بھائی لڑ لے گا، تو وہی کا وہی رہے گا، پر نانا تو وہی رہے گا، کی برادریاں ہیں، ان کی رشتے داریاں ہیں، کس کس کو آپ کریں گے؟ جب تک جڑ نہیں کٹتی، جاگیرداری کی جڑ کٹے، ایکسل کی لینڈ لارڈزم کی جڑ کٹے، تب یہ ہے کہ لوگوں کو ووٹ بھی آئے گا، پھر لوگ سوچیں گے بھی اب کس کو ووٹ دیں، کس کو نہ دیں، کس کے بارے میں رائے دیں، کس کے بارے میں نہ رائے دیں. جب تک یہ ہے زبردست کا انگوٹھا جو ہے سینگا سر پر، وہ تو ان کو تو ووٹ دے نہیں دیتے، انہوں نے کہاں جائیں گے؟ اور نمبر دو یہ کہ کم سے کم منظور نے ملک سود اور جوئے کا فوری طور پر خاتمہ کیا، کہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. اس کے لیے اتنی ایکسرسائز اس ملک میں ہو چکی ہیں، اتنی محنتیں ہوئی ہیں، آئیڈیالوجی کاؤنسل نے کی، اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوئی, ابھی حال ہی میں خود نواز شریف نے کی, اور ان کے اپنا وزیر جو ہے مظہر عبور کا راجہ ظفر الحق صاحب ان کی سربراہی میں وہ کمیٹی بنی, اس نے رپورٹ نہیں, وہ رپورٹ بھی دبا کر بیٹھ گئے, حوالہ لگ جائے کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ کوئی نظام چل سکتا ہے سود کے بغیر, چاہے 100% سود اس میں ختم نہیں ہوتا پھر بھی یہ کہ 90% تو ختم ہو جائے گا, کچھ تو ہوگا, لیکن اس کو بھی دبا کے رکھ لیا. رپورٹ بھی عام نہیں کی گئی, وہ غلطی ہو گئی تھی ان سے, انہیں کیا پتا تھا کہ رب الخا واقعی کچھ لوگ ایسے ہیں اس ملک کے اندر موجود کہ وہ کوئی رپورٹ بنا کے دے دیں گے. تو یہ دو کام اگر ہوں گے تو گویا کہ اگلے اجتماعی کی طرف پہلا قدم اٹھے گا, سماجی انصاف جسے آپ کہتے ہیں, سوشل جسٹس جسے آپ کہتے ہیں, اس کے بغیر نفاذ اسلام کا وہ پہلو جو ہے وہ کسی طرح بھی اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں. اور جہاں تک قوانین شریعت کا معاملہ ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ بس ابھی موری طور پر جو ہے مفتی اور قاضی بٹھا دو اور مقدمات شروع, یہی نظام رہے. ایک مشینری بنا کر چلا گیا ضیاء الحق, مشینری درست تھی, ویسے خود اس پر تالے ڈال گیا تھا, وہ یہ دوسری بات ہے, غیر موثر کر گیا تھا اس کو, لیکن مشینری درست تھی. ایک اعلیٰ سطحی فیڈرل شریعت کورٹ بنا دی گئی ہے کہ وہ جائزہ لے گی کوئی قانون, اگر میری رائے یہ ہے کہ فلاں قانون خلاف اسلام ہے, کتاب اصول کے منافع میں جاؤں, دلائی دوں, اگر وہ دلائی سے ثابت کر دوں تو وہ کورٹ جو ہے فیصلہ دے دے گی فلاں قانون یہ 5 مہینے 6 مہینے 4 مہینے 3 مہینے کے بعد کل عدم ہو جائے گا. اگر وہ کوئی مرکزی حکومت کا معاملہ ہے تو نیشنل اسمبلی اس کے متبادل قانون بنا لے, اگر صوبائی معاملہ ہے تو پروونشل اسمبلی بنا لے, ورنہ فلاں تاریخ کو یہ قانون جو ہے کل عدم ہو, اس کی جگہ نئے قانون بنتے جائیں گے, وکیلوں کی کتابوں میں کیفیاں لگتی جائیں گی, اس کے اندر یہ ترمیم ہو گئی, اس میں یہ ترمیم ہو گئی, اس میں یہ ترمیم ہو گئی, یہ قانون جو ہے ختم ہو گیا, یہ قانون بن گیا, باقی یہی عدالتی نظام چلے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم جو ہے وہ قیامت آ جائے, کچھ بھی نہیں. لیکن یہ کس مشین کو چلنے تو دے, ضیاء الحق نے پابندیاں لگا دی, دستور پاکستان جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ کار سے خارج, اس کے اندر خارج 10 سال کے لیے فسکل لاس بھی تھے, مالیاتی قوانین, وہ 10 سال ختم ہوئے تو فیڈرل شریعت کورٹ نے بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر اس کو حرام قرار دیا, وہ ہڈی پھنسی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے حلق میں, اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب فیصلہ آیا تھا تب بھی نواز شریف صاحب تھے حکومت, پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کریں گے, پھر جھوٹے سے اپیل, جھوٹ کی انتہا تھی, اس کے بعد دوبارہ آئے ہیں تو پھر وہی شکل بن گئی, اس کے لیے اپیل جو ہے دائر کر دی, وہ لمبی بحث, ہم پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا مسئلہ, وہ جو اپیلیٹ بینچ ہے اس کا فیصلہ کب آتا ہے کب نہیں آتا ہے اللہ عالم, ابھی تک تو انتظار ہی انتظار ہے, لیکن یہ کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس دیر ہو جائے نافذ نہ ہونے پائے. تو جب تک یہ دو کام, فیڈرل شریعت کورٹ کے اوپر سے پابندیاں ساری ہٹا دی جائیں, اس کے ججوں کی تعداد بڑھائی جائے, اور یہ کہ ان کے ججوں کا سٹیٹس ہائی کورٹ کے ججز کے مطابق ہے, یہ نہیں وہ سرکاری ملازم کر رہا ہے جس کو چاہا یہاں سے ہٹایا وہاں لگا دیا, وہاں سے ہٹایا یہاں لگا دیا, ایسا معاملہ ہوتا ہے تو جج جو ہے وہ پھر اپنی پوری آزادانہ رائے جو ہے وہ ظاہر کرنے کی ہمت نہیں کرتا, انہیں پروٹیکشن حاصل ہونی چاہیے. اس کے بعد میں نے جنرل صاحب سے وہی باتیں کہی ہیں جو کچھ میں نے پچھلے جمعے میں کہہ بھی تھی اپنی کشمیر کے بارے میں, میرے نزدیک ان کا طرز عمل بہت صحیح ہے, کشمیر کے معاملے میں بھارت کو جو انہوں نے دعوت دی ہے مذاکرات کی, بھارت ابھی ریلیکٹنس ہے, بالکل اسی طرح کی بات ہو گئی ہے جیسے ایک زمانے میں پیس آفینسو لیا تھا ضیاء الحق نے اور بھارت جو ہے وہ گھبرا گیا تھا کہ ہم نو وار پیکٹ کر لیں, لیکن یہ کہ اس کو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اب یہ ہڈی ان کے حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی کہ نہ اگلی جائے نہ نکلی جائے, اسی طرح کا معاملہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ میرا مستقل موقف آپ حضرات کے سامنے ہے, امریکہ اور یونائٹڈ نیشن اس کے ذریعے کوئی معاملہ ہوا تو شدید خطرہ تھا کہ ایک آزاد کشمیر, بالکل آزاد, ایک علیحدہ ریاست کے طور پر وجود میں آ جائے اور ہم سے بھی ہمارا جو اس وقت کا حصہ ہے آزاد کشمیر کا اور گلگت اور بلتستان وہ بھی واپس لیے جائیں, جیسے اس کتاب کے مصنف نے ظاہر کیا ہوا ہے اپنے نقشے کے اندر, فری ریپبلک آف کشمیر, ایک ہمالائن سٹیٹ بن جائے گی, نہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن یہ کہ پچھلے دنوں شاید آپ میں سے بعض افراد کے علم میں ہو کہ ایک جو ان کا وزیر خارجہ تھا اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں, ان لائن پر غور کر رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اس طور سے حل کریں کہ آزاد کشمیر اور گلگت وغیرہ جو پاکستان کے پاس ہے پاکستان کے پاس رہے, اور ہم جموں اور لداخ کو صوبے بنا کر ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ضم کر لیں, لیکن ویلی کو ہم ایک آٹونومی دے دیں, آزادی دے دیں, لیکن کچھ ایسا انتظام ہو کہ بھارت اور پاکستان کا جوائنٹ ایک کنٹرول ایسا رہے کہ کوئی تیسری طاقت وہاں آ کے قدم نہ جمائے. میری جو تجویز رہی ہے ہمیشہ سے وہ یہ تھی کہ یہی کیا جائے, اور اس کے لیے پلیبسائٹ, رائے شماری صرف ویلی کے لیے کرائی جائے. پورے کشمیر کے لیے رائے شماری ہوئی تو آپ کو اپنی ساری فوجیں نکالنی پڑیں گی, آزاد کشمیر سے بھی اور گلگت سے بھی اور بلتستان سے بھی, اور یہ معاملہ جو ہے انتہائی خطرناک ہو جائے گا. وہ تو پھر جھولی میں اب کیا پڑے گا, جیسے کبھی فلسطین جو ہے وہ برطانیہ کی جھولی میں تھا تو اس نے جو چاہا فیصلہ کر دیا اور وہاں پر یہودیوں کی آباد کاری کا فیصلہ دے دیا, لیکن ان کے بینڈیٹ میں آ گیا تھا. اس طرح کا معاملہ خوفناک ہے. صرف ویلی کی حد تک جو ہے آزادی, آپ انہیں یہ بھی دے دیں اگر وہ آزاد ہونا چاہتے تو آزاد ہو, کوئی حرج نہیں, صرف ویلی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن پورا کشمیر یہ انتہائی خوفناک ہے پاکستان. لیکن اس طرح کا کوئی انتظام ہو جائے, اللہ کرے کہ ہو جائے, بہرحال کچھ لے دے کے معاملہ کرنا ہوگا. یہ کسی اور طریقے سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب کتنے سال ہو گئے جو وہاں پر ہو رہی ہے, جو کتنے لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں, کتنی مظالم جو ہیں کشمیریوں پر آ چکے ہیں, لیکن بھارت کا کوئی ارادہ کسی درجے میں بھی, اس کے اس ارادے میں عزم میں کوئی کمزوری نہیں ہے کہ وہ اپنا وہاں سے ہاتھ اٹھا لے اور کشمیر آپ کی جھولی میں ڈال دے. یہ میرے نزدیک تو ختم نہیں, وہ سارا خرچہ بھی برداشت کر رہا ہے اور بھارت بڑا ملک ہے, خرچہ برداشت کر سکتا کر رہا ہے. اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہ طالبان کے ساتھ مکمل یکجہتی, یہ جو ذرا بولی بولی ہے مشرف صاحب نے, وہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ 95% رقبے پر جس کا قبضہ ہے, اگر امریکہ اور یو این او نے تسلیم نہیں کرنا تو بےمانی ان کی ہے, اس سے بڑی بےمانی کیا ہوگی. دنیا میں اصول رہا ہے, اس کا جو صدر مقام تھا کابل وہ ان کے پاس ہے, 95% رقبہ ان کے پاس ہے. اب یہ کہ چھوٹے سے علاقے کے اندر ایک انسرجنسی ہے وہ جو, اور ان کے پیچھے برطانیہ بھی ہے اور امریکہ بھی ہے اور بھارت بھی ہے اور روس بھی ہے, لہٰذا اس معاملے کے اندر جو ہے یہ کہنا کہ براڈ بیس گورنمنٹ بنائی جائے بالکل غلط ہے. ہم تسلیم کر چکے ہیں طالبان کو, تو ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں طالبان کا ساتھ دینا. اور اس حوالے سے میں نے جیسا کہ اس خطبے میں لکھا ہے, میرا ایک وہ ورلڈ ویو ہے, دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش اور تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, وہ آخری شو ڈاؤن اب زیادہ دور نہیں ہے. پوری مغربی دنیا عالم عرب کے اوپر, اس کے قلب پر, مڈل ایسٹ پر ٹوٹ کر پڑے گی. حدیث میں آتا ہے کہ 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی, اور آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا اس کا ریہرسل دیکھ چکی ہے. کتنی قوموں سے لوگ آئے تھے یہ عراق کے اوپر حملہ کرنے کے, اور وہ تو اس حدیث بتا کہ تمہاری مصالحت ہو جائے گی رومیوں سے. رومی سے مراد یہی عیسائی, یورپین, مغربی اقوام. واقعتاً عراق کے خلاف سب جمع تھے, تمام عرب ممالک بھی اور امریکہ اور تمام ویسٹرن ممالک بھی, اور تحس نحس کر دیا اس کو. یہ ایک ریہرسل ہے جو ہوا. نیٹو کو اب جو دوبارہ اتھرے نو انویگروٹ کیا جا رہا ہے, اسے دوبارہ جو ہے اس کی تلابیں کھیتی جا رہی, کسا جا, کیوں, کس لیے؟ صاف کہہ دیا تھا اس کے سربراہ نے, اب مسلم فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے. اس کا خطرہ تو ختم ہو چکا, روس تو باہر ہو گیا, پھر نیٹو کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسے اثر نو منظم کیا گیا, 50 سالہ اس کی جو ہے وہ سالگرہ بنائی گئی, جشن منایا گیا. واقعی تو وہ شکل جو ہے پیش آنے والی ہے, اور اس موقع پر یہی افغانستان اور پاکستان انشاءاللہ اگر یہاں پر اسلام آتا ہے, یہی ہوں گے جو عالم عرب کا دفاع کریں گے, اور یہیں سے فوجیں جائیں گی اس افغانستان کے علاقے سے جو یروشلم واپس لیں گی یہودیوں سے, اور یہی فوجیں جائیں گی. حضور نے جو فرمایا کہ میری امت کے 2 لشکر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے احرزہما اللہ من النار, ان دونوں کو آگ سے محفوظ کر دیا ہے. ایک وہ کہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا, اور ایک وہ کہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کر دجال کے خلاف جنگ کرے گا. یہ دونوں ایک حدیث میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ اس علاقے میں اللہ کرے گا کہ کوئی وہ نظام پہلے قائم ہو چکا ہو, جہاں سے پھر مسجد کو مغرب کی طرف فوجیں روانہ ہو. ہندوستان بھی تو آخر ہمارا تھا, ہم نے تو ابھی صرف 200 برس پہلے ہم اوپر آتے ہیں اس ہندوستان کے, یہودیوں کو 2000 برس کے بعد لا کے آباد کر دیا گیا ہے, اور وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا حق جما کر بیٹھ گئے ہیں. ہم تو صرف 200 برس قبل تھے یہاں پر, لیکن یہ کہ ہمارے ہاتھ سے گیا تھا, یہ بھی فتح ہونا ہے, ہوگا انشاءاللہ, لیکن بشرطے کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ اس پر منحصر ہے کہ یہاں اسلام آئے. باقی یہ کہ قرضوں کے زلزلے میں جو میں نے بات کی تھی اس میں جو ایک خاص اصطلاح ہے اس کو نوٹ کر لیجئے, ڈیٹ اکویٹی سویپ. یہ لیٹن امریکہ کے ساتھ یہ کیا گیا, ورلڈ بینک نے کیا جنوبی امریکہ کے ممالک کے ساتھ, کہ جو قرضے اتنے ہو گئے کہ وہ ادا نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم اپنی کرنسی میں آپ کو پیسہ دیتے ہیں, آپ ہمارے ملک میں انڈسٹری لگائیں, انویسٹ کریں, ہم اپنی کرنسی میں بات روپی میں ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ یہاں کارخانے لگائیے, انویسٹمنٹ کیجیے, اور یہاں سے البتہ جو نفع ہوگا آپ کا وہ آپ ڈالر کی شکل میں لے جائیے. کوئی ایسی شکل ہے جس کے لیے نیگوشیٹ کیا جائے, ورنہ ہم سارا کچھ جو ہے وہ جو بھی کھائی پی رقم ہے جو سب لے کے بھی وہ پیش کر دیں گے, یہ حاضر ہے آپ کی پیش, تو پھر آپ سے کیا ہوگا؟ اب یہ تو ہمیں ڈیفالٹر ہونے کے اندر بھی یہ خوف بھی نکال دینا چاہیے, نہیں دے سکتے, جتنا قرض آپ سے لیا تھا اس سے زیادہ سود آپ کو دے چکے, نہیں دے سکتے, لگا دیں سینکشن جو لگانی ہے. ایران ختم نہیں ہوا سینکشن سے, ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت مسائل, یہ سود کا یہ ایک دفعہ جو ہے امبار ہمارے سر سے اٹھ جائے تو یہ قوم جو ہے کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آخری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ سی ٹی بی ٹی پر ہرگز ہمیں دستخط نہیں کرنا, یہ تو وہی رول جو ہے مستقبل میں پاکستان اور افغانستان کے لیے جو احادیث نبویہ کی روح سے ہے, در حقیقت اسی کا مظہر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی مشیت کے تحت ایٹمک پاور بنا دیا ہے. جیسا کہ میں نے بارہا یہاں کہا پہلے بھی کہ جیسے یہ سلطنت خدا داد ہے پاکستان, اسی طریقے سے یہ صلاحیت جو ہے ایٹمک خدا داد ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے کوئی روک ٹوک گوارا نہیں کریں گے. یہ باتیں ہیں کہ جو میں نے اختصار کے ساتھ جنرل صاحب کی خدمت میں پیش کی ہیں, آپ لوگوں کے سامنے بھی اس لیے رکھ دی ہیں, عام بھی کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جن کے ہاتھوں میں بھی اس وقت ملک کی تقدیر آ گئی ہے ان کو ان باتوں کے لیے کھول دے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.